الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای خوشنودی قلب مقدس بضعت الرسول فاطمه الزهرا سلام الله علیها صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صلى الله عليه وسلم. جب ہم سب کا رخ سیدہ نساء العالمین کی طرف ہو تو ہمارا ہر عمل، ہر خطوہ، ہر قدم، ہر کلمہ با معنی ملکوتی، الہی، با مقصد بن جاتا ہے. ہم کہاں ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کس سے معاملہ کر رہے ہیں، کتنی زندگی شیرین ہو جاتی ہے جب قلب و وجود اور نیت و مقصد و هدف جناب سیدۃ النساء العالمین اور ان سے محبت اور ان سے بر ہو. لہذا جب سورہ نور کی وہ آیت جس میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ اے مومنین، نبی کو عام لوگوں کی طرح نہ پکارو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو تواضع، خشوع و خضوع بنت رسول کو دیکھیے کہ آپ نے فوراً اس آیت پر عمل کیا. آپ نے اپنے آپ کو یا ایہا الذین آمنو کے زمرے میں سمجھا، آپ کا اپنا تواضع، کیونکہ جناب سیدہ سیدہ بنی، جناب سیدہ مرکز تعارف سیادت انبیاء و اولیاء و شباب اہل الجنہ بنی ہیں اپنے عمل کی وجہ سے. جناب سیدہ سیدہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ دختر مصطفیٰ، نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، ایسا رب ذوالجلال کی حکمت کے خلاف ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے. جناب سیدہ اس لیے سیدہ نہیں بنی، اعبد الناس اورع الناس، اپنے زمانے کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی خاتون عام غیر شیعہ کی نظر میں، کس کے پاؤں ورم کر جاتے ہیں عبادت کر کے، کوئی بدن دکھائے جو رب ذوالجلال کی معرفت اور روایت میں اس طرح سے رچ بس گیا ہو کہ اس کا وجود اس عشق اور محبت میں کانپ رہا ہو، اس احترام میں. لہذا جناب سیدہ سیدہ ہے صرف اس لیے نہیں کہ زوجہ علی مرتضیٰ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ خود اپنی اس عبادت، اپنی اس خلوص، اپنے ان تمام امتحانوں کو پاس کرنے کی وجہ سے یہ علم الہی کا ہمیں علم ہونا چاہیے. علم الہی اگر الگ چیز ہے، قضاء و قدر الہی ایک الگ چیز ہے، تقدیر ایک الگ سسٹم نظام الہی ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے لیسا للانسان الا ما سعا، کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا جب تک وہ اس فیلڈ میں، اس کام میں سعی و کوشش اور محنت نہ کرے. ہر ایک کو اس کی محنت کا نتیجہ یقیناً ملے گا. کفار کیوں کہ صرف دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بوتے ہی نہیں ہیں. جب بوئیں گے نہیں، جب انکار کر رہے ہیں تو کیسے ملے گا؟ مومنین آپ جیسی محبات سیدہ کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس قربتن اللہ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو یقیناً آپ کی سعی و محنت میں اگر خلوص ہو تو یقیناً اس کا ثمر آپ کو دونوں جگہ ملے گا. یہ تقدیر الہی ہے، یہ نظام الہی ہے، یہ سسٹم الہی ہے. اگر آپ آج کل بھی کہتے ہیں کیوں کفار اتنے مزے میں ہیں، کیوں وہاں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ استدراک، عذاب ادنا کا، یہ تمام چیزوں کا جواب قرآن نے اتنے حسین انداز سے دیا ہے. یہ مجلسیں صرف پیاس کو اور زیادہ تیز کرنے کے لیے، اس عطش کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ہے انشاءاللہ، کہ ہم تمام اپنے عقائد اور جو ذہنی سوالات ہیں سب کا جواب در اہل بیت سے انشاءاللہ پا لیں. تو جناب سیدہ نے بڑے تواضع سے کہا، یا رسول اللہ. نبی اکرم حیران پریشان اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا کر کہا، یا قرۃ عینی. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اسی طرح پیار سے پکارے، عیونی کہیں، عربی کے ایسے الفاظ استعمال کر لینا. ہنی تو فوراً سے پک کر لیتے ہیں، یہ حبیبی پک کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہماری لینگویج ہے. نہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس تو کہہ دے عیونی، نور و قلبی، حبیبتی، حبیبی، اے میری آنکھوں کی نور. انشاءاللہ اتنے پیار سے ہم اپنے شوہروں کو بھی بلائیں اور اپنے بچوں کو بھی بلائیں، ثواب ہے. اسلام میں کہا گیا ہے نام نہ لو، صرف نام نہ لو، القابات دو، لقب دو، پیار بھرے جملوں کا استعمال کرو. حدیث میں ہے پیار سے پکارو گے تو جواب پیار سے آئے گا. احسن جزاکم اللہ، صلی اللہ علیک یا بارک اللہ. احسن، آپ نے ام فاطمہ کو بھی یاد کیا، خدیجۃ الکبریٰ کو بھی یاد کیا. یقین جانیے ارواح جب بدن سے دور ہو جائیں، بدن ان کے لیے قفس کی طرح، ایک پنجرے کی طرح محدود کر دیتا ہے. جب بدن سے آزاد ہو جائے روح آزاد ہے، منٹوں میں سفر کر لیں، منٹوں میں زیارتیں کر لیں، منٹوں میں ادھر ادھر چلے جائے. یہ بدن تو اس کو بہت محدود کرتا ہے، ارواح بہت آزاد ہیں. بہت مرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ اتنے جاہل اور احمق ہیں کہ نہ اپنی موت کو پسند کرتے ہیں نہ دوسروں کی موت کو. یہ ہماری جہالت ہے. اگر ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے تو اپنے موت پر بھی ہم فخر کریں گے اور دوسروں کی موت جو کہ انشاءاللہ فوز و کامیابی کے ساتھ ہو, انشاءاللہ اس پر فخر کریں, خوش ہوں. کہتے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بیٹا بیمار تھا, مریض تھا, بچہ بیمار تھا, امام پریشان تھے. جیسے دنیا سے چلا گیا امام کی پریشانی ختم ہو گئی, لوگ حیران ہوئے, کہا یا ابن رسول اللہ آپ جزا اور فزع نہیں کر رہے, ہائے ہائے نہیں کر رہے. کہا جب تک ہمارے ہاتھ میں تھا, صحیح ہے, ہم چاہ رہے تھے, ہم دعا کر سکتے تھے, ہم نے کی, جب خدا نے لے لیا تو پھر یہ کہنا کہ اب زندگی کا کیا فائدہ, یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہدف کو ہی نہیں سمجھا. یہ کہنا کہ اب میں کس کے لیے جیوں, تو کس کے لیے جیوں, یعنی پہلے ہم کس کے لیے جی رہے تھے, مقصد حیات کیا ہے, مقصد حیات بہت بلند و بالا ہو. لہذا یہ جزا اور فضا نہ ہو اور زندگی کے مقصد کو ہم سمجھیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ تواضع, یہ اخلاق حسنہ در سیدہ سے ہمیں مل رہا ہے کہ وہ آیت نازل ہوئی, جناب سیدہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ, نبی اکرم نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر کہا یا قرۃ عینی قولی یا ابتا فإنها احیا للقلب وارضا للرب. اے میری بیٹی فاطمہ, تجھے اجازت نہیں ہے یا رسول اللہ کہنے کی, یا ابتا کہہ کر مجھے پکارو, کیونکہ قلب مصطفیٰ اس سے زندہ اور شاداب ہو جاتا ہے, رب ذوالجلال اس سے اور زیادہ راضی ہو جاتا ہے. انکی منی وانا منکی یا فاطمۃ الزہرا, میں محمد مصطفیٰ یعنی فاطمہ اور فاطمۃ الزہرا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. الا لکل شیء سیدہ و سید المجالس, مجالس شیعتنا, ہر چیز, ہر عمل اور ہر شے کے لیے ایک سید و سرور ہے. اور شیعوں کی مجلسیں در حقیقت مجالس کی سیادت کرتی ہیں, کیونکہ شیعہ جب بھی بیٹھتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں, بری باتیں کبھی نہیں کرتے, جو شیعہ انشاءاللہ حقیقی ہوں. لہذا پروردگار عالم نے ملائکہ کو گواہ قرار دے کے کہا یا ملائکہ اشہدکم, اے ملائکہ گواہ رہو, قد جعلت تسبیحکم و تقدیسکم الى یوم القیامة لہذہ المرأة ولشیعتها ولمحبیها. یہ روایت حیران کر دیتی ہے ہمیں, اپنا مقام ہم دیکھیں کتنا عظیم ہے. کہا اے ملائکہ گواہ رہو, گواہ رہو, کس بات پہ گواہی دو, گواہی دینا کہ تمہاری تسبیحیں اور تقدیسیں جو قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی, ان سب تقدیس اور تسبیح میں فاطمۃ الزہرا, ان کے شیعہ اور ان کے محب اس ثواب میں شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ محب زہرا کو تسبیح سے عشق ہے, تسبیح سے عشق ہے, تسبیح کے ذریعے وہ بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے. تسبیح ایک بہت خوبصورت عمل ہے جس کے ذریعے آپ لغو و بیہودہ عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور ایک اور حدیث جو پھر ہمارے مقام و منزلت کو بتاتی ہے تاکہ ہمیں خود پتہ چلے کہ کن سے ہم منسوب ہیں, یہ کیا عالم ملکوت میں ہو رہا ہے. آپ سوچیں ایک سیکنڈ میں کتنی تسبیحیں ہو رہی ہیں, ان تمام تسبیحوں کا ثواب جو ہے وہ آپ سب کے انشاءاللہ نام تقسیم ہو رہا ہے. لہذا یہ سب کے سب اس نسبت کی وجہ سے ہے, اس محبت کی وجہ سے. ایک اور حدیث جو میں اپنی نہایت ہی مخلص اور عزیز بہن جو انہوں نے میری میزبانی فرمائی اور آپ سب کے لیے اس فرش عبادت اور عزا کو بچھایا, جن کا نام فائزہ ہے, فائزہ فوز سے ہے نا, کامیابی سے, انشاءاللہ فستو برب الکعبہ کہتے ہوئے ہماری بہن فائزہ اس دنیا سے جائیں, انشاءاللہ فستو فائزہ, انشاءاللہ کامیاب دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے حب فاطمہ میں قدم اٹھایا وہ محب اس کی قبر مطاف ملائکت المقربین قرار پا جاتا ہے. محب فاطمہ کا طواف ملائکہ پروانہ وار کرتے ہیں. یا سیدہ آپ کے اپنے مقام کے بارے میں ہم کیا سوچیں, ہم نہیں پہچان سکتے. پہچانا ہے تو یا نبی نے پہچانا فاطمۃ الزہرا کو, یا علی مرتضیٰ نے پہچانا. جنہوں نے پہچانا انہوں نے کس انداز سے احترام کیا, کیا مقام دیا. لہذا وہ سیدہ جو راضیہ ہے, جو فاطمہ ہے, جو مرضیہ ہے, اور اس بات کو بار بار اپنی زندگیوں میں لے کر آئے, ہر عمل کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا فاطمۃ الزہرا جن کی رضایت کا مصدر رضایت الہی ہے, کیا میرے اس عمل سے خوشحال ہے, خوش ہے, میں یہ عمل انجام دوں. جناب فاطمۃ الزہرا کی خوشی اور غضب کا معیار کیا تھا, اور میری زندگی اور خوشی کا معیار کیا ہے, مجھے کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں. کسی نے میری تعریف کر دی, میں خوش ہو گئی. کسی نے میری برائی کر دی, میں ناراض ہو گئی. سلطان البشر خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں ہے, اتنے اچھے انسان اور فیلسوف, اور بہت سے علوم طب و نجوم میں اپنے زمانے کے بہت سے علوم کے متخصص, اور ڈیفینیٹلی آیت اللہ بھی, جنہیں ان کی انسانیت کی وجہ سے سلطان البشر کا لقب ملا. ایک مرتبہ ان کو خط لکھا گیا, کہا گیا آپ بھی کلب ابن کلب, یعنی آپ خود بھی نعوذ باللہ کتا, اور آپ کے دادا پر دادا اور نسل بھی آپ سب اتنے پس نسل سے, اور بہت توہین کی گئی. جناب نصیر الدین طوسی آرام سے انہوں نے جواب لکھا, اس زمانے میں خط لکھا, کہا اے میرے بھائی, لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, کتے کے ہاتھ ایسے نہیں ہوتے جیسے میرے. کتے کے پاس دو ہے پاؤں, میرے پاس چار ہے. کتے کے پاس جو ہے وہ ریش ہے, میرے پاس جو ہے وہ سکن ہے. بہت فرق ہے ہم لوگوں میں, کیوں مجھے اس طرح سے پکارا جا رہا ہے. اتنے حلم, اتنے بردباری کے ساتھ وہ عمل ابھی اتنے سو سال بعد بھی ہم یاد کر رہے ہیں. اگر کوئی برا ریئیکشن کر دیا ہوتا تو کون یاد کرتا, کوئی یاد نہ کرتا نا. سلمان فارسی کو بھی کسی نے کہا بتا سلمان, تیری داڑھی زیادہ اچھی ہے, مقدس ہے, یا کتے کی دم. باقاعدہ روایات میں موجود ہے. سلمان فارسی نے کہا وہ اس وقت فیصلہ ہوگا جب صراط مستقیم سے انسان گزر, اگر میں گزر گیا تو میں بہتر, اگر نہ گزرا تو وہ مجھ سے بہتر. اتنا ادب, اتنا احترام, رضایت الہی. لہذا یہ ہے غضب اور رضایت, کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے. ہم کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کچھ سے دوستی کرتے ہیں, کچھ سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو اپناتے ہیں, کچھ چیزوں کو نہیں اپناتے. یہ پسند ہے یا یہ ناپسند ہے, پسند ناپسند, یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا, اس سے تعلق رشتہ جوڑنا ہے, اس سے توڑنا ہے. یہی حب و بغض ہے, یہی ولایت و براعت ہے, یہی رضایت و غضب ہے, یہی دفع و جذب ہے, یہی سلام و لعن ہے. تو یہ سلام یعنی محبت, لعن یعنی نفرت. کہ خدایا, زیارت امین اللہ میں ہے, اے رب ذوالجلال, مجھے اخلاق اعدائے انبیاء اور اولیاء سے دور رکھ. جو اخلاق اعداء اللہ کا ہے, دشمنان الہی کا رویہ, طرز زندگی جو ان کا لائف سٹائل تھا, اس سے مجھے دور رکھ. وہ غریبوں کو پسند نہیں کرتے تھے, مجھے ایسا نہ بنا. مجھے انبیاء اور اولیاء کی سیرت پر چلا کہ میں غریبوں سے محبت کروں. کیونکہ قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے انبیاء میں جو سب سے امیر نبی کون تھے, جناب سلیمان, سب سے رچ, سب سے ثروت مند. اور جنت میں جب سب سے آخر جائیں گے انبیاء میں سے وہ کون ہوں گے؟ جناب سلیمان. کیونکہ رب ذوالجلال نے دنیا میں انہیں دیا, وہ سب سے آخر میں جائیں گے. اسی طرح روایات میں ہے کہ فقراء المسلمین, آخری زمانے کے جو فقیر ہیں ان کی فضیلت بتائی گئی ہے. لیکن یقیناً جو محترم, جو عزت دار, جو پڑھے لکھے, شریف اور احترام نفس, سیلف ریسپیکٹ جو جانتے ہوں, ان کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عام مسلمین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بہت تیزی کے ساتھ سب رشک سے دیکھیں گے, سب پوچھیں گے کہ یہ کیا اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو, کون ہے تم لوگ؟ تو کہا کچھ ہے ہی نہیں جس کا حساب و کتاب دے. اپنا ہی کام بڑی مشکل سے ہوتا تھا. جتنے انشاءاللہ ہمارے پاس چیزیں ہیں, جو کچھ ہم نے کلیکشن کر رکھی ہے, اللہ کرے احادیث حضرت زہرا کا بھی ایک کلیکشن ہمارے پاس موجود ہو. لاسٹ ٹائم 40 سینگز پر کچھ لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ کر کے دکھائیں گے, 40 احادیث معصومین کو حفظ کریں گے. کیونکہ حدیث میں ہے جس کو یاد ہو قیامت کے دن وہ علماء ربانی اور فقہا کے ساتھ محشور ہوگا. بہت عظیم درجہ ہے انشاءاللہ. ہمارا کلیکشن صرف جوتوں کا, صرف شیلاز دبٹوں کا, کیا کرتیوں کا, کیا کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, ان کا نہ ہو, دوسرا کلیکشن بھی ہو. یہ ہے اعداء اللہ کے اخلاق سے مجھے دور رکھ. ان کی سیرت میں ہے کہ وہ یہ چیزیں جمع کرتے ہیں, انہیں شوق ہوتا ہے. ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن وہ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, اہمیت نہیں دیتے. جناب فاطمۃ الزہرا نے زہد کا بہت ہمیں درس دیا ہے. یہ خود ایک چیپٹر ہے, میں نے اپنے بک میں پورا ایک سمپلسٹی کا فلسفہ بتایا ہے کہ یہ سمپلسٹی اور زہد آخر کیوں. ایک چیز حلال ہے, میں کیوں نہ یوز کروں؟ ارے میرا اپنا ہے, مجھے مزے کرنے دو, مجھے لینے دو, مجھے کھانے دو. دنیا والے کہتے ہیں کھاؤ پیو مزے کرو, جناب سیدہ آپ کہہ رہی ہیں سادہ رہو سادہ رہو سادہ رہو. کیوں رہے, کس لیے رہے, کیا فلسفہ ہے؟ یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زہد میں کیا رکھا ہے, کیوں اس زہد کی دعوت دی جا رہی ہے. زہد یعنی بالکل اٹیچمنٹ نہ ہو. یعنی اگر آپ کے ڈائمنڈ کی رنگ اللہ نہ کرے کبھی کھو جائے, لیکن اگر کھو جائے تو آپ کو کوئی دکھ نہ ہو, اس رات آپ آرام سے سو سکے. لیکن جس دن اگر نماز صبح قضا ہو جائے تو آپ بے چین ہو جائیں اور آپ کو نیند نہ آئے. یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم سے چاہتی. فاطمہ راضیہ مرضیہ زہرا مبارکہ طاہرہ زکیہ, زکیہ وہی زکاوت پاکی, زکی اور تزکیہ سے لیا گیا ہے. زال کے ساتھ اگر ہو تو اس کا مطلب ہے جینیس, سمارٹ, زکاوت. زے کے ساتھ انعام جو معتبر کتابوں میں ہے, زے کے ساتھ لکھا گیا, اس کا مطلب وہی زکا, تزکیہ نفس اور زکوٰۃ اور پاکی سے ہے. لہذا ان اسماء پر الحمدللہ ہم نے ایک حد تک روشنی ڈال دی. اور انشاءاللہ جب بھی جناب زہرا کا ہم نام لیں, خاص طور پر یہ راضیہ اور مرضیہ, راضیہ یعنی وہ ہستی جو رب سے راضی ہو, لوگوں سے بھی راضی ہو, ہمیشہ خوش رہے. قرآن میں بھی 4 مرتبہ آیا ہے یہ نام, ٹھیک ہے؟ تو نام راضیہ یعنی سب سے خوش رہنا, مرضیہ جس سے اللہ بھی راضی, اور اپنی خوشی اور غم کے معیار کو اونچا کرے. جہاں گناہ دیکھیں ہم ناراض ہوں, نہ کہ جہاں میری انسلٹ ہو وہاں ہم ناراض ہو. رضایت کا معیار اللہ کی خوشی اور ناخوشی کو قرار دے, نہ کہ میری خوشی. میرے استاد بہت مزے سے کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم میں سے ہر ایک ایک فرعون کچلو چھوٹا سے فرعون بنے ہوئے ہیں. فرعون کے پاس ایک طاقت تھی, جرأت تھی, جو اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی. ہمارے پاس وہ جرأت بھی نہیں ہے, وگرنا عمل میں ہم کہہ رہے ہوتے میں اور بس میں, جو میرے گرد گھوم رہا ہے وہ فرسٹ کلاس, ٹھیک بے شک بے نمازی ہو, لیکن جو مجھے بٹرنگ نہ کرے, جو مجھے خوش نہ رکھے وہ اچھا نہیں ہے, جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو. میں اور میں جو اپنے نفس کے گرد ہر چیز کو اچھا اور برا کہے وہ یقیناً فرعونی ہے. اور کیا ہے فرعونیت؟ یہی ہے نا. فرعونیت کی کوئی ہم کہتے شاخ نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے. فرعونیت یعنی یہی سوچ کہ رب کی رضایت کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اپنی رضایت کو مقدم قرار دے کہ میں اس چیز سے خوش ہوتی ہوں, رب ناراض ہوتا ہو تو ہوتا رہے, مجھے ایسا فنکشن چاہیے, مجھے ایسی گیدرنگ چاہیے, مجھے ایسی بہو چاہیے جو ٹال ہو اور سمارٹ ہو اور پتہ نہیں یہ ہو اور وہ ہو. رب کو پسند نہیں ہے تو نہ ہو, بے شک وہ نمازی نہیں ہے. مثلا مثال دے رہی ہوں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کی. اور کس ہستی کے ہم چاہنے والے ہیں؟ میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ ہمیں اتنا فخر ہے اس بات پر کہ اگر اپنے مکتب کا, اپنے مذہب کا ہم انٹروڈکشن کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے مکتب میں عورت کا مقام اتنا بلند و بالا اور عظیم اور اعلیٰ ہے کہ ہمارے مکتب میں ایک سیدہ ہے, اس سیدہ کا مقام اتنا اعلیٰ کہ تمام سیادتیں, اگر کوئی سیادت ہے انبیاء کی تو وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ, اگر کوئی سیادت ہے اوصیاء کی تو وہ سید الاوصیاء والائمہ علی مرتضیٰ, اگر کوئی سیادت ہے شباب اہل الجنہ کی تو وہ اسی گھر میں ہے. تبھی جبرائیل امین نے بڑے فخر سے کہا تھا ومن مثلی ومن مثلی, کون ہے میرے جیسا, بڑا ناز کیا تھا جبرائیل امین نے, بڑے ناز کرتے ہوئے کہا مجھ جیسا کون ہے. انا طاووس الملائکۃ فی السماء وفی الارض من اہل بیت محمد المصطفیٰ. یوں شعر پڑھا کہ میں جبرائیل ہوں کیونکہ میں ملائکۃ المقربین کا طاووس اور تاج ہوں آسمان میں, اور زمین میں اہل بیت محمد مصطفیٰ میں مجھے شامل کر دیا گیا. یا علی لہذا وہ ہستی جن کی خوشی کا معیار اللہ کی خوشی ہو اور ان کے خوش ہو جانے سے رب خوش ہو جاتا ہو, یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے انشاءاللہ, یہ صرف خوش ہونے کی حد تک نہیں ہے. بار بار اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم نے ایک دن بھی ایسا گزارا کہ ہماری خوشی اور غم, محبت اور نفرت کا معیار اللہ ہو یا عقل ہو, اگر کوئی ایسا بندہ مجھے مل جائے میں اس کے ہاتھ چومنے کو تیار ہوں, صبح و شام اس کے قدموں کے بوسے کروں کہ یہ شخص اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہے, اس کی محبت اور بغض عام خاندانی اور عام دوستوں اور اپنی سوسائٹی میں جو وہ ہے, وہ صرف ظاہری اصول اور فروع دین کی بات نہیں کر رہے ہم, تولا و تبرا نہیں, تولا و تبرا تبرا, آج کل کے زمانے کے اعداء اللہ سے تبرا ہے نا. بہت سے ٹی وی کے ایسے چینل ہیں جہاں آپ نے اپنا تبرا دکھانا ہے, بہت سے ایسے دوست ہیں جن سے تبرا دکھانا ہے, بہت سے ایسے کپڑے فیشن ہیں جس سے آپ نے تبرا دکھانا ہے, کہا تبرا تبرا وہاں لعن ہے. زیارت عاشورہ کا خلاصہ سلام و لعن ہے, یعنی وہی حب و بغض, وہی ولایت و براعت, وہی رضایت و غضب. اس کو بار بار سوچیں. میں ہر روز اپنا محاسبہ نفس ایسے ہی کرتی ہوں, اے راضیہ تیری خوشی کا معیار کیا ہے, کون سی چیزیں تمہارے دل کو توڑتی ہے, کب ناراض ہوتی ہو, وہ چیز جتنی پست ہو میں اتنی ہی پست ہوں, وہ چیز جتنی بلند و عظیم ہے میں اتنی ہی عظیم ہوں, میں شاید ایک جانور سے بھی پستر ہو جاتی ہوں جو میرا معیار غضب و رضایت ہے. لہذا راضیہ ان مرضیہ اور محدثہ، اصلی نام محدثہ ہے، محدثہ بھی کہا جا سکتا ہے، محدث یعنی حدیث کہنے والا، محدث اور محدثہ یعنی جس سے حدیث کہی جائے. اور جناب فاطمہ الزہرا سے ملائکۃ المقربین نے اس طرح سے احادیث اور اخبار بتائیں، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے فاطمۃ الزہرا اسجدی وقنوتی ورکعی مع الراکعین. کس انداز سے گفتگو کی کہ وہ گفتگو اور احادیث جبرائیل، حدیث اور گفتگو جبرائیل کی وجہ سے صحیفہ سجادیہ، جسے صحیفہ فاطمیہ جسے جناب زہرا سن رہی ہیں اور جبرائیل بتا رہے ہیں اور علی مرتضی لکھ رہے ہیں، املا فرما رہے ہیں. وہ کتاب مشکل کشائے اہل بیت علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام ہیں، کہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیفہ فاطمیہ موجود ہے. لہذا آپ محدثہ ہیں اور محدثہ بھی یقیناً ہیں. حدیث فاطمیات بہت مشہور ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے. انشاءاللہ ہم بھی محدث بنیں، حدیث سے عشق کریں. میرے فادر مفسر قرآن اکثر کہتے ہیں اگر قرآنی بننا ہے تو حدیثی بننا ہوگا، کیونکہ حدیث تفسیر قرآن ہے، حدیث سے دوری اختیار نہیں کرنی. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ جو بھی توزیع مسائل میں ذکر ہے آپ کو پتا ہے وہ حقیقت میں قرآن کی تفسیر ہے نا. ہم سب کے سب قرآن کی تقلید کرتے ہیں، اللہ کی تقلید کرتے ہیں. اللہ کی تقلید، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت، اولیاء کی ضرورت. اب مجھے خود عربی نہیں آتی، میرے پاس دو حدیثیں آ جائیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح آپ تفسیر کا درس مجھ سے سن لیتے ہیں کیونکہ میں نے مطالعہ کیا، آپ کو ٹائم نہیں ملے، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، اسی طرح فقہ کا میں نے مطالعہ نہیں کیا، فقیہ نے مطالعہ کیا ہے 40 سال، اب اس سے لے لو. لیکن تقلید کس کی ہے حقیقتاً؟ اللہ تبارک و تعالی کی. ان تمام مذہبی جو ادھیان ہیں اس میں یہی ہو رہا ہے. لہذا حدیث در حقیقت توزیع المسائل حدیث ہے، تفسیر قرآن ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کبھی کبھی کہ وضو کو کون سی چیزیں باطل کرتی ہیں. کبھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں بہت حیران ہوئی. پردہ ایک الگ چیز ہے، بے پردہ ہونے سے وضو باطل نہیں ہوتا. یہ پردہ الگ ہے، وضو الگ ہے. نامحرم کو دیکھنے سے وضو باطل نہیں ہوتا. وضو باطل ہونے کے 3-4 عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، اسباب ہیں، ریزنس ہیں. وہ آپ توزیع مسائل میں دیکھ لیں. آج کل سافٹ ویئرز اور ایپس موجود ہیں، آرام سے آپ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ توزیع مسائل رہے اور آپ اپنے مسئلے جو آپ کو پیش آتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کا یہ منظر ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے کہ جب آپ خطبہ فدق دینے کے لیے گھر سے تشریف لے جا رہی تھیں تو لاست خمارہا واشتملت جلبابہا. ہر روز یہ سکارف پہنتے ہوئے اور یہ چادر پہنتے ہوئے میں حضرت زہرا کے انہی جملات کو یاد کرتی ہوں، اور یا فاطمۃ الزہرا کہہ کے ان چادر کو پہنتی ہوں. اور انشاءاللہ اس سے خوشبوئے ام ابیہا، ام الائمہ آئے انشاءاللہ آپ سب کی چادروں سے. اور میں نے بہت دعا کی ہے، مجھے اپنے دعا پر یقین ہے، کیونکہ وہ دعا حرم علوی میں کی ہے، ایک معمولی جگہ نہیں کی. ابو الائمہ قائد الغر المحجلین باب العلم کے در سے دعا کر کے آئی ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ چادر سروں کی زینت نہیں ہے، اگر کبھی کبھی یہ گر جاتے ہیں، اگر یہ تھوڑا لائٹ لیا جاتا ہے، دل بہت پاک ہے، میں بہت احترام کرتی ہوں جو چادر سروں پہ نہیں رکھتی، میں انہیں اور زیادہ چاہتی ہوں. کہتے بیمار سے اور محبت کرو، یہ سمجھ نہیں ہے نا، وگرنہ عشق تو ہے، محبت تو ہے، اور زیادہ دعا نکلتی ہے، اور زیادہ ان کے لیے انشاءاللہ دل جلتا ہے. لہذا ان کلمات کو یاد رکھتے ہوئے واشتملت جلبابہا، و خمار کہا جاتا ہے سکارف کو، کہ نیچے ایک چیز پہنی جائے اور اس کے اوپر چادر ڈالی جائے. انشاءاللہ ان جملات کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے سروں پر تاج کی طرح، کراؤن کی طرح حضرت زہرا کا جب بھی ہم تصور کریں، کسی بھی ہم عظیم پرسنالٹی کا تصور کریں، تو کیا ہم بغیر پردے کے چادر کے تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تو یقینی سے بات ہے کہ جناب سیدہ کو ہمارے ان چادروں سے محبت ہے, عشق ہے. آپ جتنے بھی مجھ سے دلیلیں مانگے, میں ہر طرح کی دلیل عقل و نقل کہتے روایت قرآن, ہمارے پاس ادلہ اربعہ چار دلیلیں ہوتی ہیں. حجاب بہت کم ایسے احکام ہیں ان میں سے ایک حکم ہے جن پر چاروں دلیلیں ہیں, اجماع بھی ہے, عقل بھی ہے, روایت بھی ہے, قرآن بھی ہے, یہ درایت سب موجود ہے, ہر طرح کی دلیلیں موجود ہیں. اور آج انشاءاللہ اسی خطبہ فدق کے حوالے سے فدق کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہ فدق کیا ہے. کہتے ہیں فدق ایک شخص کا نام تھا, فتح خیبر نبی اکرم کی رحلت کے چار سال پہلے ہوا نا, خیبر کو فتح کیا گیا اور بڑی بہت بڑی فتح تھی کیونکہ یہودیوں کا ایریا. یہودی کیوں آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ آئے اس لیے تھے, ٹائم بہت کم ہے, وہ آئے اس لیے تھے کہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور آخری نبی کی دیدار کے لیے اور ایمان لانے کے لیے وہ خیبر اور فدق کے ایریا میں جمع ہوئے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ ان میں سے اکثریت نے قبول نہیں کیا, انکار کیا, اور ہم آخری وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور ہم آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا بھی بہت مشکل وقت ہے, اپنے عقائد کو مضبوط رکھے, وگرنہ نشانیاں سب پتہ ہوتی ہیں پھر بھی انسان رہ جاتا ہے. یہ مجلسیں ہیں جو ہمارے عقائد کو مضبوط رکھ رہی ہیں الحمدللہ. وہ جگہ جسے فدق کہا, وہ کہتے ہیں ایک نخلستان, ایک عظیم باغ, ٹھیک ہے, بہت کچھ. اور اس کا انتظام اس طرح سے کیا گیا, سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16, اگر ان دونوں کو ملائیں تو اہل سنت کے مفسرین نے بھی لکھا ہے, جو مشہور مفسر ہے در المنصور تفسیر سیوتی کی کتاب ہے, سیوتی جو مفسر ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 کے ذیل میں نبی اکرم نے گفٹ کے طور پر باغ فدق جناب زہرا کو دیا. باغ فدق نبی کا کیسے ہوا؟ وہ فی ہے, فی کہتے, فی یعنی کیا؟ فی یعنی ہر وہ مال جو جنگ کے بغیر, جو گھوڑے دوڑائے بغیر نبی کو مل جائے, وہ نبی اور جو بھی حاکم مسلم ہوگا اس کا, اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے. یہ قرآن میں ذکر ہے, سورہ حشر میں ذکر ہے. فما اوجفتم, صحیح ہے, وہ تمام ریاکشن اور عمل جو بغیر مسلمانوں کے جہاد اور مقابلے اور دفاع کے بغیر اگر حاصل ہو جائے تو وہ یقیناً ملکیت رسول اللہ میں سے, وہ رسول اللہ کی ملکیت میں آ گیا, اس کو سب مانتے ہیں. اب جب آ گیا تو کیسے اور گفٹ دیا گیا, ہبہ دیا گیا, اس کو بھی میں نے جیسے بتایا. اکثر فخر رازی جیسے, در المنصور جیسے مفسرین جو اہل سنت کے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کو وہ دے دیا گیا. اور چار سال تک جناب زہرا فدق کی مالکہ رہی. نبی اکرم نے جب فدق دیا اور جب اس کی انکم آتی تھی جناب زہرا کے ہاتھ میں دیا, تو بی بی نے احتراماً فرمایا کہ بابا جان آپ موجود ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ خود. کہا نہیں ہے میری بیٹی, آپ کو میری زندگی میں استعمال کرنا ہے تاکہ میرے بعد آپ پر ظلم نہ ہو, میرے بعد لوگ شک و شبہ میں نہ پڑیں. اور پھر نبی اکرم نے بات کو مضبوط کرنے کے لیے ام ایمن کو بلا کر باقاعدہ سند ملکیت فدق کو امام علی نے املا فرمایا اور اس کو حضرت زہرا کو دیا, اور ایک دعوت بھی دی گئی, ایک انویٹیشن بھی دی گئی, اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا تاکہ سب کے لیے یہ بات واضح ہو جائے. اور سب کو بلا کر کہا دیکھو یہ میری بیٹی فاطمہ کا تحفہ ہے, یہ تحفہ نبوی ہے, یہ تحفہ رسولی ہے, لہٰذا یہ میری بیٹی کا ہے. اور کہتے ہیں جیسی فدق کی انکم آتی تھی جناب فاطمہ تو زہرا اہل مدینہ کے فقراء کے درمیان اس کو تقسیم فرماتی. ہر سال فقراء مدینہ انتظار کرتے تھے کہ دست با برکت بنت خدیجہ الکبرا سے ہمیں وہ با برکت رزق ملے. بچہ بچہ جانتا تھا, پوری تاریخ میں سب کو معلوم تھا, روز روشن کی طرح آیا تھا کہ فدق فاطمہ الزہرا کا ہبہ تحفہ نبوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں تھا. ثابت کرتی ہوں میں آپ کو, اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایک حیران کن جملہ سنیں, وہ یہ ہے کہ تاریخ میں, ابھی تک کی تاریخ میں بارہ مرتبہ 12 ٹائمز 12 مرتبہ فدق کو لیا گیا اور واپس دیا گیا، چھینا گیا پھر واپس دیا گیا، دیا اور پھر اولاد زہرا کو دیا گیا ہے. اگر چھینا ہے تو کیوں چھینا، اگر دیا ہے تو کیوں دیا؟ عبد العزیز نے فدق کو واپس دیا، عبد الملک نے اس کو چھین لیا، مأمون نے پھر واپس دیا اور اس کے بعد متوکل نے پھر چھین لیا، ہارون رشید نے پھر واپس دینا چاہا اور بلایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اور کہا آپ بتائیے فدق کے حدود کیا ہے، کیونکہ اتنا چھینا لیا دیا گیا کہ کہتے ہیں وہ فدق ویران ہو گیا تھا، کچھ باقی نہ رہا، وہ نخلستان نہ رہا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کی حدود بھی پتہ نہیں چلے کیونکہ اتنی اس پہ لڑائی تھی. لہذا پوچھا حدود بتائیے تو امام نے مسکرا کر فرمایا اس کے چار حدود ہے، ایک سمرقند تک، ایک عدن تک، ایک ارمنیہ تک اور ایک افریقہ تک. جب اس امام نے پہلا حد بتایا تو ہارون رشید کی رنگت اڑ گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدن یعنی حجاز کا آخری حصہ، سمرقند یعنی افغانستان کا آخری حصہ، ارمنستان ارمینیا یعنی یورپ کا جس حصے تک جہاں تک اسلام گیا تھا، اور افریقہ جہاں تک اسلام گیا تھا. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے پھر آپ بیٹھ جائیں تخت خلافت پر، یہاں یہ وہ حدود ہے جہاں جہاں خلافت حکومت اسلام ہے. اب مؤمنہ ذرا غور سے یہ جملہ سنیں کہ امام علی علیہ السلام کا جب وقت خلافت ظاہری آیا تو آپ نے فدق کو چھوا بھی نہیں، کچھ بھی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. کیوں؟ جبکہ نہج البلاغہ میں خود آپ نے بڑی مظلومیت سے فرمایا ہے کہ رحلت رسول کے بعد زیر آسمان ہمارے پاس ایک فدق ہی تھا، اس کو بھی ہم سے چھین لیا گیا. یہ آپ کے اپنے کلمات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو ظاہری خلافت مل رہی ہے تو آپ نے فدق کے بارے میں بات نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ فدق ایک باغ نہیں تھا بلکہ باغ اسلام تھا، اسلام جس کی فکر جناب فاطمۃ الزہرا کو ہو رہی ہے. فدق کوئی ظاہری زمین کا نام نہیں ہے، لہذا آپ نے اس زمین کو اہمیت نہیں دی. جب ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا، یہ آپ ضرور پڑھیں، آپ سرچ کریں آپ کو یقیناً ملے گا، اپنے استاد سے پوچھا کہ اگر فاطمۃ الزہرا کا ایک لقب صدیقہ ہے نا، صدیقہ یعنی صادقہ نہیں، صادقہ یعنی سچی، صدیقہ یعنی صرف وہ نہیں جو بولنے میں سچائی دکھائے بلکہ اس کی سوچ و فکر و عمل و عبادت و نظر و کرم و تمام وجود سر تپا تصدیق الہی، تصدیق ملکوتی میں گزرے، اسے صدیقہ کہتے ہیں. ابن ابی الحدید نے جب پوچھا جب فاطمہ صدیقہ تھی صادقہ بھی نہیں تھی تو کیوں فدق کو لے لیا گیا، فدق ملکیت حضرت زہرا کے ہاتھ میں تھا، تو جواب دیا کہ اگر آج صدیقہ ہونے کے بنا پر زمانے کا خلیفہ فدق دے دیتا تو کل وہ خلافت بھی لینے آ جاتی اور اس کو خلافت سے بھی ہٹا دیتی، لہذا اس لیے فدق کو واپس نہ دیا گیا. اور جناب زہرا نے اس فدق کے لیے یعنی ولایت کے لیے یعنی امامت کے لیے یعنی ہماری خوشبختی کے لیے یعنی ہمیں ہمیشہ اس ابدی اس مستقر عند اللہ بنانے کے لیے یہ ساری قربانیاں برداشت کی. اسی لیے امام علی رو رو کر حضرت زہرا کو یاد کرتے، عمار وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی قبر زہرا کے اوپر خاک اور مٹی ڈال دی، ابھی تک تو مولا کام میں مصروف تھے، دفن کا کام جیسے ہی ختم ہوا مولا امیر المؤمنین فاتح خیبر ہے، علی مرتضی ہے، لیکن عمار کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی قبر کا کام ختم دفن کا کام ختم علی پر حسن کا ایسا حملہ ہوا کہ اپنا رخ قبر نبی کی طرف کہہ کر کے علی مرتضی نے سلام نبی پر بھیجا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک من ابنتک یا رسول اللہ، اللہ صبری عن سبیتک، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی کے فقدان میں علی کا صبر ختم ہو گیا، علی کو نماز صبر پڑھنے پڑا. پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سأخبرک، آپ خود پوچھئے گا فاطمۃ الزہرا سے کہ آپ کے پاس جناب زہرا پر کیا مصیبتیں آئی، کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں بتایا. آپ ضرور پوچھئے گا. پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت تھی نا، اس امانت کو میں واپس نہیں دے رہا بلکہ یہ امانت مجھ سے واپس لیا گیا، زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا، چرا لیا گیا، زہرا کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا. امام علی کی کلمات، یا نفسی حسرتی علی سفراتها، یا فاطمہ الزہرا کتنے وہ حسین اوقات جو ہم نے ساتھ گزارے، کتنی عبادتیں تھیں بی بی جو علی مرتضی نے آپ کے ساتھ کی. اب علی تنہا ہے، کبھی کنویں میں منہ ڈال کر علی درد دل کنویں سے کر رہا ہے، کس کو بتائے. رات کی تاریکی میں قبر زہرا پر آ کر علی مرتضی سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں. اسی لیے لکھا ہے ایک مرتبہ بشار نامی ایک شخص کوفے میں امام صادق سے ملنے آیا، امام صادق نے فرمایا آؤ یہ خرما یہ کھجور کھاؤ. اس شخص نے کہا مجھ سے نہیں کھایا جاتا، میں نے شہر میں ایک منظر دیکھا، ایک عورت کو دیکھا جو اس کو بنی عباس کے کارمند پکڑ کے لے جا رہے تھے، وہ عورت گریا کر رہی تھی. میں نے پوچھا اس عورت پر کیوں تشدد ہو رہا ہے، اس عورت کو اس طرح سے مارا کیوں جا رہا ہے. بتایا گیا یہ عورت بہت بری طرح گھڑے میں گر گئی تھی، اس کی کمر ٹوٹی، اس نے بلند آواز میں قاتلین زہرا پر لعنت بھیجی. وہ عورت کھڑی نہ ہو سکی، کمر شکستہ، فوراً فاطمۃ الزہرا کو یاد کیا. بشار وہ صحابی یہ قصہ بتا رہا ہے، امام صادق صرف گریہ بھی کر رہے ہیں بلند آواز میں رو رہے ہیں. اتنا نہ روئے کہ آپ کا ریش مبارک تر ہو گیا ہو بلکہ آپ کا سینہ اقدس گیلا ہو گیا. آپ فوراً اپنی جگہ سے بلند ہوئے، مسجد سہلہ کی طرف گئے. خدا آپ کو زیارت عراق و کربلا و نجاف انشاءاللہ آپ کو توفیق اور آپ کو زائر بنائے. مسجد سہلہ میں مقام امام جعفر صادق ہے نا، وہ مقام جہاں امام نے بہت سے سجدے کے، ایک سجدہ اسی وقت کیا تھا، دعا کی اس عورت کے لیے، خدا اس محب زہرا کو آزاد کر دے، دشمنوں سے بچا دے، جس نے میری ماں زہرا کی محبت میں دشمنوں پر لعنت کی. یہاں سجدے سے سر اٹھایا اور کہا اے بشار جا، وہ عورت آزاد ہو چکی ہے، اس کو میرا سلام پہنچا. میں کہوں گی یا امام صادق، یا امام زمان، یا حضرت زہرا، اے اللہ علی القوم الظالمین.